محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکره وسببا للمزید من فضله ودلیلا علی آلائه وعظمته والصلاة والسلام علی عبده وامین وحیه وخاتم رسله سیدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. سورہ مجادلہ کی 11ویں آیت میں پروردگار عالم ایمان لانے والوں اور صاحبان علم کی ایک خصوصیت کو بیان فرما رہا ہے، اور اسی آیت کے تحت جو موضوع ہے علم اور رزق وہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ پروردگار فرما رہا ہے، مسلسل ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں میں، لہٰذا تاکہ ربط موضوع ہو سکے اور موضوع کا جو تسلسل ہے وہ آپ کی سمجھ میں آئے اور واضح ہو سکے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے ایمان لانے والوں کہ مجلسوں میں محفلوں میں کہ اپنی جگہ چھوڑو، ذرا رستے کو کھولو، تو رستے کو کھول دیا کرو، اور جب سے تم سے جب کہا جاتا ہے کہ جگہ چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جائے کرو، اور اس سوچ میں مت پڑو کہ ہم کھڑے ہو گئے، ہم نے کسی کو جگہ دے دی تو ہمارا اسٹیٹس بہت بلند ہے، ہم بہت بڑے ہیں. نہیں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تم میں سے جو صاحبان علم ہیں جن کے پاس ایمان ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجے کو خود ہی بلند کرتا ہے. کوئی اگر بیٹھا رہے گا نبی کے پاس تو اس کی منزلت بلند نہیں ہو جائے گی، اگر کسی دوسرے مومن بھائی کے لیے وہ جگہ چھوڑ دے گا تو اس کا درجہ گھٹ نہیں جائے گا، اس کی عزت میں کمی نہیں آئے گی. پروردگار واللہ بما تعملون خبیر، پروردگار جو تم لوگ کام انجام دیتے ہو سب سے بہت اچھی طرح سے خبر رکھتا ہے. یہ بیٹھے رہنے سے، کھڑے ہو جانے سے، کسی کو رستہ دے دینے سے، اس سے نہ تمہاری حیثیت گھٹتی ہے نہ بڑھتی ہے. لیکن دیکھو، بات ایک یاد رکھنا کہ اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، جب تم سے کہا جاتا ہے کہ مجلسوں میں رستوں کو کھولو، اجتماعات میں رستوں کو کھولو، تو رستے کو کھول دیا کرو، آنے والے کو رستہ دیا کرو، راہ دو تاکہ وہ جا کے بیٹھ سکے جہاں اسے جانا ہے، نبی کی محفل میں، نبی کی مجلس میں. اور اگر تم یہ کام کرو گے یفسح اللہ لکم، تو پروردگار تمہارے لیے رستوں کو کھول دے گا. توجہ کی آپ نے، یعنی مجلس میں محفل میں جو کھڑا ہو جائے اپنی جگہ چھوڑ کے، جگہ چھوڑی آپ نے محفل میں، یفسح اللہ لکم، خدا تمہارے لیے کشادگی کرے گا، رستوں کو کھولے گا. یہاں تک اس آیت پر گفتگو ہوئی اور یہ سب باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں، اور پھر اسی سلسلے سے تمام جنگ خندق اور جنگ خیبر پر اشارہ ہوا، مولا کائنات کی روح کے بارے میں اشارہ کیا گیا، اور وہ سب چیزیں جو آپ کے سامنے ہیں. لہٰذا اب علم اور ایمان پر جو گفتگو، علم اور رزق پر جو گفتگو ہے، اور میں نے آپ کے سامنے یہ بات کہی اور پیش کی کہ علم سکھاتا ہے، علم بتاتا ہے کہ تم رزق کے بارے میں کس طرح سے فیصلہ کرو، اور علم رزق کی جہاد کو، اس کی ابعاد کو، ڈائمینشنز کو، اسپیکٹس کو معین کرتا ہے. یہ بات آپ کے سامنے مسلسل پیش کی جا رہی ہے. آج جیسا کہ شب جو ہم یہاں مجلس ہو رہی ہے وہ حضرت ابو الفضل عباس کی مناسبت سے ہے، لہٰذا اس آیت کو مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی شان سمجھنے کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ کسی طرح سے ہم کسی حد تک مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں گفتگو ہو اسی آیت کے ذیل میں. دیکھیے، علم اور رزق، علم وہاں تک پہنچاتا ہے کہ جہاں پر آپ اپنے رزق کے ذریعے، آپ اپنے علم کے ذریعے رزق کا تعین کرتے ہیں. اگر گھر میں سیدہ بھوکی ہے، حسن حسین بھوکے ہیں، تو یہ علی ابن ابی طالب کا علم اس مقام پر ہے کہ اگر رسول آ جائیں یا رسول کا بھیجا ہوا کوئی مہمان آ جائے تو وہ رزق، وہ جو کی روٹی، وہ گندم کی روٹی بغیر کسی روغن زیتون کے، بغیر شہد کے، بغیر روغن کسی اور چیز کے، تیل کے یا گھی کے یا دودھ جو اس زمانے میں چیزیں ہوتی تھیں، یہاں پر جناب امیر اپنی ذات کو قربان کر کے نبی کریم کو دعوت دے رہے ہیں. کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ کہ علم اس مقام پر ہے کہ رسول خدا کو فوقیت دینی ہے. یہ ایک بہت معمولی سا واقعہ ہے، بہت کثرت کے ساتھ پیش آیا ہے جناب امیر کی زندگی میں اور سیدہ کی زندگی میں. یعنی رزق، یعنی علم آپ کو حکم دے رہا ہے کہ جو تمہارے حصے کا رزق ہے وہ نبی کو دے دو، اور نبی سے کہو کہ یہ آپ رکھ لیجئے، آپ بغیر رزق کے رہ جائیں گے. آپ کے بیوی بچے ہو سکتا ہے بھوکے رہ جائیں، آپ کے بچے بھوک کی حالت میں سوئیں، آپ کی زوجہ بھوکی حالت میں سوئیں، لیکن علم اس بات پر مجبور کر رہا ہے کہ اپنی ذات کو بھلا کر نبی کے وجود کو یاد رکھو، اپنے آپ کو قربان کرو نبی کے وجود کی خاطر. یہ علم کی ایک اور صورت ہے، یہ علم کا ایک اور رنگ ہے، یہ علم کا ایک اور ڈھنگ ہے. علم یعنی سائنس، یعنی نالج جب انسان دنیاوی زندگی میں اختیار کرتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے لیے آسانیاں فراہم کرے، اپنے لیے اچھائیاں لے. لیکن یہ علم کس مقام پر ہے، کون سا علم ہے، ہم اس کا تعین نہیں کر سکتے نہ سمجھ سکتے ہیں. یہ علم حب ذات کو بھلا کر، انسان اپنے آپ سے محبت کرتا ہے، انسان اپنے گھر والوں سے محبت کرتا ہے، لیکن یہ کون سا علم ہے کہ جو مجبور کر رہا ہے کہ ذات ختمی مرتبت میں فنا ہو جاؤ، جو مجبور کر رہا ہے اپنے آپ کو بھول کر ختمی مرتبت کے وجود کو یاد رکھو. یہ علم کا ایک پہلو مسلسل اور آج ان الفاظ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اور پھر پروردگار عالم قرآن مجید میں سورہ احزاب میں جو ایک آیت نازل کی، بڑی عجیب آیت ہے، اور اس کا مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام سے اور مولا کی شخصیت سے ایک ربط ہے کہ دیکھیے کہ جب علم انسان کے پاس آتا ہے تو پروردگار عالم فرما رہا ہے وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ، مومنین میں سے کچھ ایسے مرد ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے سچ کر دکھایا وہ وعدہ جو خدا کے ساتھ کیا تھا. خوب توجہ کیجیے گا، آہدو انہوں نے جو معاہدہ کیا تھا، صدقو اس کو سچ کر دکھایا. اور اس کے بعد فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان میں سے کچھ لوگ اپنی موت سے ہمکنار ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، اور مِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، کچھ انتظار کر رہے ہیں کہ کب انہیں موت آئے، وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، انہوں نے رتی برابر بھی اس معاہدے میں کوئی تبدیلی نہیں کی. یہاں پر جب پروردگار عالم فرما رہا صدقوا ما عاهد الله علیہ، انہوں نے سچ کر دکھایا وہ معاہدہ، وہ ایگریمنٹ جو خداوند تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیا تھا. تو یہیں سے آپ علم کی حقیقت کو سمجھ لیجئے کہ یہ مسلسل ان کی زندگی اس معاہدہ اور وہ جو وعدہ خداوند تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیا تھا اس کو سچ کرنے کے تمام کی تمام مساعی، کوششیں، ایفرٹس ان کی اسی سلسلے میں ہوتی ہیں کہ وہ جو ہم نے پروردگار عالم کے ساتھ وعدہ کیا تھا ہم اس کو پورا کریں. اور جب یہاں پر بات آئی وہ وعدہ جو کیا تھا، تو وعدے کی حدود کا علم ہونا چاہیے، وعدے کی باؤنڈریز کا علم ہونا چاہیے، وعدے کی خصوصیات کا علم ہونا چاہیے، اور اس پر ایمان بھی ہونا چاہیے. لہٰذا یہیں سے یہ آیت ربط پیدا کرتی ہے اپنا سرنامہ کلام والی آیت کے ساتھ کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جن کو علم دیا گیا، جن کو ایمان دیا گیا، جو صاحبان ایمان ہیں، جو صاحب علم ہیں، ان کو پروردگار عالم ان کے درجات کو بلند کر رہا ہے. عزیزان گرامی کیسے بلند کر رہا ہے؟ علم ایک کانسٹنٹ چیز ہے جو آپ کے پاس آ گئی، ایمان ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے پاس آ گئی. پروردگار فرما رہا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا، جو صاحبان ایمان ہیں، جو صاحبان علم ہیں، مسلسل ان کو بلند کر رہا ہے. اس وجہ سے اور اس طرح سے بلند کر رہا ہے کہ جب یہ زندگی کے میدان میں قدم رکھتے ہیں تو صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، ان کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر لحظہ کس طرح سے گزرتا ہے کہ اس معاہدے کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، اس ایگریمنٹ کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، اور پوری زندگی اسی وعدے کے گرد گھومتی ہے. جب بھی صبح کا نئی صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے یہ اس معاہدے کی پاسداری اور پابندی میں لگے رہتے ہیں. لہٰذا توجہ کیجیے گا، یہاں علم کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک چیز کو سیکھ لیا، ایمان کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے خدا کو ایک مان لیا، محمد مصطفیٰ کو رسول مان لیا اور اشہد ان علی ولی اللہ پڑھ لیا، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ ہر صبح کا سورج جب طلوع ہو تو تم صبح کا سورج جب طلوع ہو ہر نئے دن کا تو اس وعدے کی پابندی میں مصروف ہو جاؤ جو تم نے خدا کے ساتھ کیا تھا. تمہیں علم بھی ہوگا، تمہیں یقین ہوگا، اور جب تم اس وعدے کی پابندی اور پاسداری کرو گے تو پھر تمہارا ایمان بڑھتا رہے گا. جب ہر صبح کا سورج تمہارے ایمان میں زیادتی کا باعث بنے گا، تمہارے ایمان کو بڑھائے گا، تمہارے علم کو بڑھائے گا، تمہارے یقین کو بڑھائے گا. کیسے بڑھائے گا؟ کیونکہ ہر صبح کا سورج جب طلوع ہوگا تم صاحب ولایت کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرو گے. صاحب ولایت کو جتنی مشکلات درپیش ہوگی زندگی میں تم مسلسل ان کے ساتھ رہو گے. ہر نئی مشکل میں صاحب ولایت کے ساتھ اگر ہو تو ہر نئی مشکل سے جب تم نکلے تمہارے درجے کو بلند کیا گیا، تمہیں بلندی کی طرف لے کر جایا گیا. یعنی ہر مرحلے پر صاحب ولایت کو جو ایمان کے سلسلے میں امتحان درپیش تھا، صاحب ولایت کی طرف سے تم کو جس امتحان میں ڈالا جا رہا تھا، تم ہر اس امتحان سے نکلے. لہذا ہر صبح کا سورج جب طلوع ہوتا ہے تو وہ صبح کا سورج طلوع نہیں ہوتا. یہ جو من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیہ، یہ لوگ کہ جن کی سورہ احزاب کی اس آیت میں پروردگار عالم بات کر رہا ہے، ان کے لیے صبح کا سورج نہیں طلوع ہوتا، ان کے لیے نئے امتحانات کا سورج طلوع ہوتا ہے. اور ہر دن جب کیلنڈر کا، تقویم کا، مہینوں کا آگے بڑھتا ہے تو یہ نت نئے امتحانات دے کر گزرتے ہیں. ہر امتحان کے بعد ان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے. پچھلا علم نئے علم کو لے کر آتا ہے، نیا علم ایک نئے عمل کو لے کر آتا ہے، نیا عمل نئے ایمان کو لے کر آتا ہے، نیا عمل صاحب ولایت کے ساتھ مزید جوڑتا ہے. یعنی دن گزر رہے ہیں، یہ ہر امتحان میں کامیاب ہو رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد جناب ابو الفضل عباس کی ایک خصوصیت، مویت علی بصیرت. اے مولا، حضرت ابو الفضل عباس، آپ بصیرت کے ساتھ گزر گئے. میں بصیرت کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ امام سجاد کی حدیث میں مولا کے لیے بصیرت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. رحم اللہ عمی العباس کانا مستکمل الایمان و نافذ البصیرہ. ہمارے چچا عباس پر خدا کی رحمتیں ہوں، ہمارے چچا عباس ایمان کے اس درجے پر تھے کہ تمام درجات کو مکمل کر لیا تھا. اب اس کے بعد جو درجہ ایمان کا ہے، ابو الفضل عباس کا کوئی جگہ نہیں ہے کہ ابو الفضل عباس وہاں سے مزید ترقی کریں. یعنی ایمان کے جتنے درجے انسان حاصل کر سکتا ہے اس نے کر لیے. نافذ البصیرہ، ہمارے چچا کی بصیرت بڑی نافذ تھی. یہ بصیرت کہتے کس کو ہیں؟ بصیرت کا معنی کیا ہے؟ بصیرت اس عمل کا نام ہے جو نتیجہ ہے علم کے مطابق عمل کرنے کا، وہ بھی اس طرح سے کہ عمل کی تمام حدود کا آپ کو علم ہو. یعنی جب لغویوں کے پاس آپ جاتے ہیں، جب ڈکشنری کو کھولتے ہیں عربی زبان کی، تو بصیرت کا مطلب ہے صاحب فطنہ، یعنی اس کے ذہن میں ایک ایسی طاقت ہو کہ وہ جس کام کی طرف قدم بڑھائے اس کی تمام جوانب اور پہلوؤں کو نظر میں رکھ کر بڑھائے. یعنی ابو الفضل عباس جو مولا کائنات کے ساتھ ہیں، ابو الفضل عباس جو امام حسن کے ساتھ ہیں، ابو الفضل عباس سید الشہداء کے ساتھ ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ اس گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو ساتھ ہیں. یہ ابو الفضل عباس اس انداز سے ساتھ ہیں. مویت علی بصیرت، پانچویں اور چھٹے امام مولا عباس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ گواہی دو کہ اے مولا عباس، آپ جب دنیا سے گزرے تو بصیرت کے ساتھ گزرے. یعنی ہر مرحلے پر آپ کے علم میں یہ بات تھی کہ اب اگلا مرحلہ کیا ہوگا. پتا تھا کہ اگلا مرحلہ کیا ہے، لیکن اپنی مرضی سے کوئی عمل نہ کیا. ہمیشہ حسین ابن علی سے پوچھا، دیکھیے آپ کو پورا کا پورا علم ہے، پوری کی پوری اطلاع ہے، اس کے باوجود بھی آپ اپنے علم کو قفل کر کے تالا لگا کر امام کی ذات میں فنا ہو رہے ہیں. یعنی گویا کہ زبان حال سے ابو الفضل عباس فرما رہے ہیں، مولا ہمیں سب پتا ہے، بھائی حسین ہمیں سب پتا ہے، ہم سب جانتے ہیں، لیکن ہم نے اپنی ذات کو آپ کی ذات میں فنا کر دیا ہے. کیونکہ بصیرت کا تقاضا یہ ہے، عقل و شعور کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو آپ کی ذات میں فنا کر دیں اور ہمارا کوئی بھی ارادہ نہ ہو بجز آپ کے ارادے کے، اور آپ کا ارادہ کچھ نہیں ہے سوائے خدا کے ارادے کے. تو اس انداز سے ابو الفضل عباس مستکمل الایمان نافذ البصیرہ ہیں.
سلوات علی محمد. آوازِ بلند نعرہ صلوات.
حضرت ابو الفضل عباس, یہ جو باتیں ہم کہہ سکتے ہیں. اور اب چلیے مزید وہ خطبہ جو میں نے مولا کائنات کا آپ کے سامنے پیش کیا, کیونکہ مجھے ایک حدیث ہے امام سجاد کی مولا عباس کے بارے میں, مجھے وہاں پر لا کر گفتگو ختم کرنی, اور اس حدیث کے تمام پہلوؤں پر اگر گفتگو نہ ہو مولا عباس کے بارے میں, تو پھر مولا عباس کی شخصیت جس حد تک ہم سمجھ سکتے ہیں اس حد تک بھی ہم سمجھ نہیں پائیں گے. تو عجیب مسئلہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے خطبہ پیش کیا تھا مولا کائنات کا, اور لہٰذا میں دوبارہ تکرار کر رہا ہوں, دوہرا رہا ہوں کہ مولا کائنات نے فرمایا کہ جب انبیاء آنا بند ہو گئے جناب عیسیٰ کے بعد, فی ازمان الفترات فی البرحات بعد البرحہ, تو ہمیشہ اس ٹائم پیریڈ میں, اس عرصے میں کہ جب انبیاء آنا بند ہو گئے, تو وہاں پر کچھ ایسے حضرات تھے, کچھ ایسے لوگ تھے کہ کلمہم فی فکرہم وناجاہم فی عقولہم, پروردگار ان کی عقلوں کے ذریعے آ کر ان سے گفتگو کرتا تھا, اور ان کی روح میں جا کر پروردگار اپنے پیغامات کو بھیجتا تھا. توجہ کیجیے گا, یہ پروردگار روح میں پیغامات بھیجتا کیسے ہے, عقلوں میں آ کر گفتگو کیسے کرتا ہے؟ علم اور رزق, یہ دو الفاظ آپ کے ذہن میں رہیں. سرکار میں یہاں پر بیٹھا ہوں, میرے ذہن میں خیال آیا کہ مجھے فلاں کام کرنا چاہیے, میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں, مجھے خیال آیا کہ میں فوراً باہر نکلوں اور فلاں باغ میں جا کر بیٹھ جاؤں, فلاں پارک میں, فلاں چورنگی میں جا کر بیٹھ جاؤں. خیال آیا, آ سکتا ہے کہ فلاں شاپنگ مال میں جاؤں, فلاں دکان پہ جاؤں, فلاں چیز کھانے جاؤں, آتا ہے خیال ذہن میں. اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ خیال جو آپ کے ذہن میں آیا اور عقل میں آیا, روح میں یہ تصور آیا کہ مجھے گھر سے نکل کے فلاں باغ میں جا کر بیٹھنا چاہیے, اور وہاں جو کھانے پینے کی چیزوں کی دکان ہے وہاں سے فلاں چیز کھاؤں, دل چاہا آپ کا, ایک آرزو ہوئی, ایک طبیعت میں ایک خیال آیا, اب آپ مجھے بتائیے یہ آپ کیسے تشخیص دیں گے کہ یہ خدا نے ڈالا ہے یا آپ کے نفس نے یہ خیال کو ڈالا ہے؟ اس خیال کو کیسے تشخیص دیں گے؟ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں فوراً اس وقت یہ شہر چھوڑ کے اس شہر میں چلا جاؤں. خیال آیا, اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خیال پختہ ہو رہا ہے. یہ صرف میرا ایک غلط تصور ہے یا خداوند تبارک و تعالیٰ مجھ سے یہ چاہتا ہے؟ سوال ہے, سوال تو کیا جا سکتا ہے. صبح جب آپ کھولتے ہیں آنکھ, اور رات کو جب آپ کی آنکھ بند ہوتی ہے, تکیے میں سر رکھ کے سوتے ہیں, دسیوں خیالات آتے ہیں, آپ کو جی چاہ رہا یہ کر لوں, لیکن میں نے کہا نہیں, یہ چھوڑ دو, اب یہ نہیں کرتے, یہاں سے گاڑی موڑ لوں, یہاں سے نہیں وہاں سے, وہاں سے موڑوں یہاں سے. یہ ایک فکر کے اندر اضطراب, افکار کا آنا, خیالات کا آنا, یہ آپ ایک دفعہ عمل کیوں نہیں کر لیتے جو پہلا خیال آئے؟ مولانا اس لیے نہیں کرتے کہ سمجھ میں نہیں آتا ہمارے لیے اچھا رہے گا یا نہیں رہے گا. یعنی خیال آپ کا ہے اور آپ تعین نہیں کر پا رہے کہ صحیح ہے کہ غلط ہے. خیال آپ کا ہے لیکن آپ تعین نہیں کر پا رہے کہ غلط ہے یا صحیح ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو حضرات تھے, یہ جو مرد تھے, رجال, کہ پروردگار عالم ان کی فکر میں اپنے پیغامات کو بھیجتا تھا, ان کے ذہن میں, ان کی روح میں نئے نئے خیالات کو, تصورات کو, امیجینیشن کو, نظریات کو, تھیوریز کو, اوپینینز کو, سوچوں کو پروردگار پیدا کرتا تھا. اب پروردگار نے ایک سوچ کو پیدا کر دیا. حضرت عیسیٰ کے بعد کوئی شخص تھا بنی اسرائیل کا, اس کے ذہن میں ایک چیز پیدا ہو گئی. اب وہ کیسے سمجھے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے؟ تو عزیزان گرامی, یہ ماننا پڑے گا کہ ان حضرات کا, ان لوگوں کا علم اس مقام پر ہوتا تھا کہ جب یہ کوئی کسی خیال کو درک کرتے تھے تو ان کو علم بھی ہوتا تھا کہ یہ خدا کی طرف سے ہے, ورنہ یہ اس کے مطابق عمل نہ کرتے. اور اگر پروردگار ایسا علم عطا کرے کہ جو اپنے بندے کو عمل کی طرف کھینچ کر نہ لائے, تو بے سود ہے, لا حاصل ہے. مجھے یہ بتائیے, فاوحینا الی امہ, ہم نے موسیٰ کی ماں پر یہ پیغام بھیجا, ان القی ہے, کہ موسیٰ کو جھولے میں رکھو اور تابوت کو جھولے کو پھینک دو دریا نیل کے اندر. یہ جناب موسیٰ کی ماں کے ذہن میں جب یہ خیال آیا, مادر جناب موسیٰ کے ذہن میں جب یہ خیال آیا, تو تشخیص کیسے دی ہوگی؟ یہ خیال ہر انسان کی عقل کے خلاف تھا, نادانی تھی, حماقت تھی, لیکن یہ حماقت اور نادانی بدل جاتی ہے عقل میں, وزڈم میں, سوچ میں ایک اچھی, اگر خیال وہاں سے آیا ہو. سوال میرا پھر اپنی جگہ پر ہے کہ کیسے پتا لگا کہ اے موسیٰ کی ماں, یہ تمہارے ذہن میں جو خیال آیا کہیں ایسی نادانی نہ کرنا. مگرمچھ دیکھیں, تمساح, کروکوڈائل دیکھیں, دریائے نیل کے جو دنیا میں مشہور ہیں, تم جھولے میں کے اندر رکھ کے بچے کو پھینکو گی, جو دو بالش کا جھولا ہے اس میں چھوٹا سا بچہ, یہ نیل کی طغیان والی موجوں میں کس طرح سے اپنے آپ کو بچائے گا؟ سوال مختصر کروں اس کا جواب، یہ کس کے بھروسے پر تم یہ سمجھ رہی ہو کہ یہ سوچ صحیح ہے؟ لہذا خدا پیغام جب دیتا ہے تو ایمان کی رمق بھی دیتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے۔ مکے پر حملہ ہو رہا ہے، یہ بزرگ ہستی مکے کی یہ فرما رہی ہے کہ انا رب العبال وللبیت رب یحرسو، میں اونٹوں کا مالک ہوں، مجھے میرے اونٹ دے دو، خانہ کعبہ کا مالک کوئی اور ہے، وہ خود دیکھے گا۔ یہ خیال آیا کہاں سے، یہ جملہ کہا کیسے گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے، توجہ کیجئے گا، جناب عبد المطلب کے اس جملے نے جو لوگ نہیں سمجھ رہے تھے انہوں نے کہا ہوگا عجیب جملہ کہا ہے، الحاظ باللہ کس قدر بے فکرہ انسان ہے یہ عبد المطلب، مکے میں جو لوگ ہوں گے۔ لیکن کچھ دیر بعد جب ابابیلیں آئی ہوں گی کنکریاں لے کر چوچوں میں اپنی، تو لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ اچھا یہ جو خیال تھا زبان پر آیا اس کی جڑ وہاں پر تھی۔ تو عزیزان گرامی، جب بھی خدا کے نیک بندے کچھ گفتگو کرتے ہیں، یہ جناب عبد المطلب کا زمانہ کون سا زمانہ فطرت ہے، یعنی انبیاء آنا بند ہو گئے ہیں حضرت عیسیٰ کے بعد۔ تو میں بات کو اپنی سمیٹوں، مولا کائنات فرمانے فی ازمان الفترات وفی البرحت بعد الفرا بعد البرحا، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ خدا ان کے ذہن میں آ کر ان سے گفتگو کرتا ہے، جب ذہن میں پروردگار اپنے پیغامات بھیجتا ہے، روح میں اپنے پیغامات بھیجتا ہے، تو پھر سمجھاتا بھی ہے کہ دیکھو یہ پیغام میری طرف سے آ رہا ہے، اور پھر میں مزید وہ جو بات اس کو پھیلاؤں تاکہ ہم مولا عباس کی بارگاہ میں چلیں۔ جب یہ پیغامات آتے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہی پرسوں جو میں نے خطبہ پڑھا اس کی تکرار کر رہا ہوں، عباد اللہ المستحفظین علمہ یسنون مسونہ یفجرون عیونہ یتواصلون بالولایا یتلاقون بالمحبہ یتساقون بکاسن رویہ ویزدرون بالریہ، جو مولا کائنات کہہ رہے ہیں۔ مولا کائنات فرما رہے ہیں یہ ایک دو لوگ نہیں تھے، یہ خاندان ہونا چاہیے، یہ ایک شہر کے لوگ ہونے چاہیے۔ مولا کائنات فرما رہے ہیں جب یہ خدا سے پیغامات کو لیتے ہیں نا، یہ کون ہے؟ یہ پیغمبر نہیں ہے، یہ اولیاء الہی ہیں، یہ رسول نہیں ہے، یہ نبی نہیں ہے، یہ پیغمبر نہیں ہے، یہ امام معصوم نہیں ہے، لیکن یہ اس طرح کے ہیں کہ آپس میں جب جڑتے ہیں تو محبت کے ساتھ، ولایت کے ساتھ، محبت کے ساتھ ایک دوسرے کو اپنے علم کے حالات سے باخبر کرتے ہیں کہ ہم پر اس علم الہی کی تجلی آئی، وہ کہتا ہے ہم پر یہ تجلی آئی، لیکن اس کے باوجود کوئی یہ نہیں کہتا کہ میاں کیا بے پر کی اڑا رہے ہو، کیا فضول باتیں کر رہے ہو، تم ہم جیسے ہو گئے۔ وہ ان پر اعتراض نہیں کرتا، یہ ان پر اعتراض نہیں کرتا، یہ تلاقون بالولایا، محبت کے ساتھ ان کے دل جڑے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ہی مصدر سے، ایک ہی منبع سے سیراب ہو رہے ہیں، ان کو آپس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ پورا کا پورا گروہ، یہ پورے کے پورے لوگ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں۔ مولا کائنات نے بتایا اور اس کے بعد فرمایا یتساقون کاسن رویہ، یہ ایک دوسرے کو عقل اور معرفت کے جام پلاتے ہیں، یعنی جو کچھ فرض کیجئے کہ ابو طالب نے دیکھا وہ جناب عبداللہ کو بتائیں گے، جو جناب عبداللہ کے پاس علم آیا وہ ابو طالب کو بتائیں گے۔ یہ کس زمانے کی بات ہو رہی ہے؟ اب دھیرے دھیرے ہم مولا عباس کے نزدیک ہوں، یہ کس زمانے کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ جا چکے ہیں، جناب ختمی مرتبت کی نبوت کا ابھی تک اعلان نہیں ہوا ہے۔ مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ یہاں پر کچھ ایسے لوگ ہیں جو براہ راست خدا سے متصل ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ کی زحمت کو تمام کروں، وہ زمانہ کہ جو خالی تھا انبیاء سے، ان ہستیوں نے انبیاء کی تعلیمات پر عمل کیا، نسلاً بعد نسلاً سکھاتے گئے، مرحلہ یہ بڑھا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ سے براہ راست رابطے میں آ گئے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ شریعت مصطفیٰ آ چکی ہے، ایک بچہ ہے جس نے علی ابن ابی طالب کی آغوش بھی پائی ہے، اگر بات کی جائے محمد مصطفیٰ کی تو نفس رسول کی آغوش میں پلا بڑا ہے، اگر بات کی جائے فاطمہ زہرہ کی تو ثانیہ زہرہ اس کی بڑی بہن ہے، اور اگر بات کی جائے پنجتن کی تو حسن اور حسین اس کے بھائی ہیں۔ مولا عباس جب ایک دفعہ آتے ہوں گے مولا کائنات کے پاس تو نفس رسول کی خدمت میں ہیں، ایک دفعہ جب تشریف لے کر جاتے ہوں گے جناب زینب کے پاس تو ثانیہ زہرہ کے پاس جا رہے ہیں، ایک دفعہ امام حسن کے پاس جا رہے ہیں تو کس کے پاس جا رہے ہیں؟ رسول خدا کے فرزند کے پاس جا رہے ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ کے پاس جا رہے ہیں، مولا حسین کے پاس جا رہے ہیں تو کس کے پاس جا رہے ہیں؟ یہ ابو الفضل عباس کی تربیت کا لفظ اگر آپ استعمال کریں تو اس انداز سے تربیت ہے۔ عزیزان گرامی، وہ لوگ کہ جو ظاہری لحاظ سے حضور رسول خدا کی ولادت سے 200-300 سال پہلے، جس زمانے کا مولا کائنات ذکر کر رہے ہیں، اس وقت حسن اور حسین تو نہیں تھے، جناب سیدہ ظاہری لحاظ سے تو نہیں تھی، لیکن تب بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو آسمان معرفت کی بلندیوں پر ہیں۔ تو مجھے اب یہ بتائیے آپ کہ ابو الفضل عباس اس خطبے کی روشنی میں مولا عباس کا علم کہاں پر ہوگا، معرفت کہاں پر ہوگی، اور عرفان ابو الفضل عباس کس جگہ پر ہوگا؟ اسی لیے پانچویں امام نے فرمایا مویت علی بصیرت، اے چچا عباس آپ بصیرت کے ساتھ دنیا سے گئے۔ کون سی بصیرت؟ وہ بصیرت نہیں کہ جو زمان فطرت میں ان لوگوں کی تھی، وہ بصیرت اتنی بلند ہے کہ مولا کائنات کو خطبہ دینا پڑا اور بتانا پڑا کہ علم و معرفت اور عشق الہی کے سلسلے میں یہ کسی کے محتاج نہیں ہے، ان کے گھر کی بات ہے عشق الہی۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ اس وقت کی بات مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ جب سیدہ کا گھر تشکیل نہیں ہوا، یہ سیدہ کی ولادت سے 200 برس پہلے کی، 300 برس، 400 برس پہلے کی بات ہے۔ اب سیدہ دنیا میں آ کر جا چکی ہیں جناب زینب کو اپنی معرفت کا ورثہ دے کر، رسول خدا علی ابن ابی طالب کو اپنے علم کا ورثہ دے کر جا چکے ہیں، اور اس کے بعد اب مولا کائنات کہیں عقیل سے ابغلی امراتن ولدت الفہولا تلد غلام فارسہ، عقیل ایک ایسی خاتون کو ڈھونڈو کہ جس کی نسل بڑی نیک ہو، اس کے بطن سے مجھے ایک ایسی اولاد چاہیے جو بڑا شہ سوار ہو، بہادر ہو۔ جب علی ابن ابی طالب بہادر کی بات کر رہے ہیں تو وہ بہادر نہیں کہ جو صرف تلوار چلانا جانے، کس طرح کا بہادر؟ مویت علی بصیرت، کہ مولا عباس آپ بصیرت کے ساتھ گئے، کون سا بہادر ہو؟ سلام اللہ ہے وہ سلام انبیاء ہی، اے مولا عباس آپ پر سلام ہو۔ کس کا سلام ہو؟ اللہ کا، انبیاء کا، ملائکۃ المقربین و شہداء و صدیقین و صالحین، آپ پر ان سب کا سلام ہو۔ بہادر اس کو نہیں کہتے علی ابن ابی طالب کی لغت اور ڈکشنری میں کہ جو تلوار چلانا جانتا ہو، بہادر اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو ولی اللہ کے لیے، اپنے امام وقت کے لیے فنا کر دے، اپنی ہستی کو مٹا دے، اور کس طرح سے مٹائے؟ مویت علی بصیرت۔ اور جب اس مرحلے پر آئے، تو یہ مسلسل اپنے معاہدے کو پورا کر رہے ہیں مولا عباس۔ کس طرح سے معاہدے کو پورا کر رہے ہیں؟ علم اور رزق ہمارا موضوع، یاد رکھیے گا، علم اور رزق۔ پھر جب علم اس طرح کا ہے تو مولا عباس کو رزق کیا ملا ہے؟ ایک رزق ابو الفضل عباس کو دنیا میں ملا ہے، ایک رزق ملے گا آخرت میں، کیونکہ آخرت میں پروردگار فرما رہا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَلَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو تم خیر اچھا یہاں کرو گے وہ تمہیں اس دنیا میں وہاں ملے گی۔ یہاں پر کیا رزق ملا؟ جناب زینب جیسی بہن ملی، علی مرتضیٰ جیسے پدر ملے، ام البنین جیسی ماں ملی، حسن حسین جیسے بھائی ملے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی پنجتن کے وجود کی برکتوں سے ابو الفضل عباس نے فائدہ اٹھایا ہے، پنجتن کی تربیت کے سائے میں مولا عباس کی زندگی گزری ہے، اور تربیت پنجتن ہے۔ اگرچہ رسول اللہ نہیں ہے، اگرچہ عباس کی ولادت کے وقت جناب سیدہ نہیں ہے، لیکن نور تو وہ موجود ہے ثانیہ زہرہ کی صورت میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا انفسنا کی صورت میں جناب امیر المومنین موجود ہیں۔ تو یہ مولا عباس، ابو الفضل عباس اس طرح کی تربیت پا رہے ہیں۔ اب چلیے اس آیت کو پڑھیے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، یعنی یہ اپنے اس معاہدے میں، اپنے اس وعدے میں رتی برابر تبدیلی نہیں کرتے، رتی برابر کوئی کمی بیشی نہیں کرتے، یہ مسلسل اس معاہدے کی طلب میں جا رہے ہیں۔ روح اس طرح کی ہے۔ اگر اب روح کی بات آئی ہے تو اب دیکھیے کہ پروردگار عالم سے خدا کے نیک بندے مانگتے کیا ہیں۔ امام سجاد، مولا کائنات، تمام کی تمام احمد نے مناجات شعبانیہ کی مسلسل تلاوت کی ہے شعبان کے مہینے میں۔ اگر روح، جس روح کی بات ہو رہی ہے کہ معرفت کی کس سطح پر جائے، تو آپ توجہ کیجئے کہ کس طرح سے امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام مناجات شعبانیہ میں گفتگو فرما رہے ہیں، کس انداز سے مولا عباس، امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں، الہی انظر الیہ نظر من نادیتہ فاجابک واستعملتہ بمعونتک فاتعک، پروردگار میری طرف دیکھ، نگاہ کر میری طرف، کس طرح سے انظر الیہ نظر من نادیتہ فاجابک، اس کی طرح سے کہ جس کو تو نے پکارا ہو اور اس نے تیری پکار پر لبیک کہا ہو اور اس نے تیری پکار پر مثبت جواب دیا ہو۔ واستعملنی بمعونتک، پروردگار مجھے جو خدمت تجھ کو مجھ سے لینی ہے وہ لے، لیکن مدد مجھے تیری طرف سے چاہیے۔ یہ امام سجاد مناجات شعبانیہ میں بیان فرما رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ وجعلنی، پروردگار مجھے قرار دے، کن لوگوں میں سے؟ نادیتہ فاجابک فلاحظتہ فسائقہ لجلالک، پروردگار مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جن کو تو نے پکارا ہو اپنی اطاعت کے لیے، اور اس کے بعد جب تو نے پکارا ہو فسائقہ لجلالک تو وہ تیرے جلال کو دیکھ کر خود سے بے خود ہو گئے ہوں، وہ تیرے جلال کو دیکھ کر ان کے ہوش و حواس ختم ہو گئے ہوں. اور پروردگار نادیتہ فاجابک, مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جن کو تو نے پکارا انہوں نے تیری پکار پر لبیک کہا. نادیتہ سرا وعمل لک جہرا, اس جملے کو یاد رکھیے گا, مجھے اس جملے کو حضرت ابو الفضل عباس سے مربوط کرنا ہے. اور انشاءاللہ کہ آپ حضرات جو سن رہے ہیں گھروں میں بیٹھ کر دعا کریں کہ مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام اس حقیر ترین کوشش کو قبول کر لیں. کہ اور مولا عباس بھی جانتے ہیں, امام زمانہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارا اس وقت یہاں پر جو یہ جا رہی ہے تقریر, یا یہ کہ مولا عباس علیہ السلام کی محبت زیادہ ہو جائے سننے والوں کے دل میں, اور جب ہم گریہ کریں اور عزاداری کریں تو ہمیں سمجھ میں آئے کہ ہم اس شخص کا صرف گریہ نہیں کر رہے کہ جس نے علم اٹھایا لڑنے چلا گیا, بلکہ ہم صاحب بصیرت الہیہ اس ہستی کے بارے پر گریہ کر رہے ہیں جس کو علم و فقاہت کی سند امام معصوم کی بارگاہ سے ملی. پروردگار مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے کہ نادیتہ سرا, جن سے تو نے آ کر چپکے سے کان میں گفتگو کی ہو کوئی نہ سمجھ سکا ہو. وعمل لک جہرا, تو نے حکم تو دیا چپکے سے ان کے کان میں آ کر ان کی روح میں آ کر پیغام بھیجا, لیکن تیرے اس بندے نے کہ جس کے ساتھ تو نے چپکے سے آ کر کان میں روح میں عقل میں ایک پیغام بھیجا, کوئی نہیں دیکھ سکا کہ پیغام کیا آیا, لیکن اس بندہ خدا نے تیرے اس بندے نے عمل لک جہرن, اس نے عمل اس طرح سے کیا کہ سب نے اس عمل کو دیکھا. توجہ کیجئے گا آپ اس بات پر. پروردگار عالم مولا کائنات کا وہ خطبہ, مناجات شابانیہ کا یہ جملہ, یعنی پروردگار عالم مسلسل کچھ بندے ایسے ہیں کہ جو ان کی روح میں کچھ پیغامات کو بھیجتا ہے, ان کے افکار میں پیغامات کو بھیجتا ہے. یہ پیغامات جب آ رہے ہوتے ہیں تو کوئی نہیں دیکھ پاتا, لیکن جب یہ بندہ خدا خدا کا بندہ عمل کرتا ہے, عمل اللہ کا جہرا, جب یہ عمل کرتا ہے تو پھر عمل کرنے کے بعد لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کس مقام پر عظمت ہے اس شخص کی, کس مقام پر یہ موجود ہے. اور میں ایک جملہ کہہ دوں کہ بی بی ام البنین کا حق بھی ادا ہو جائے کہ جب بیاہ ہو کر نکاح ہو کر مولا کائنات کے گھر میں تشریف فرما ہوئی ہیں, مولا حسین کی طبیعت خراب تھی, مولا بخار میں مبتلا تھے, 3 دن تک جناب ام البنین سرانے سے ہٹی نہیں ہے بسترے سے مولا حسین کے, اور وہاں پر بیٹھ کر خدمت کی ہے. صرف واجبات شریعہ کے لیے نماز اور روزہ دیگر دعائیں یہ جو سب تمام کام ہوتے ان کے لیے اٹھتی تھی وہاں سے, ورنہ مسلسل مولا حسین کی خدمت کی. یعنی فقہی لحاظ سے اگرچہ جناب سیدہ کے برابر کہا جا سکتا ہے فقہی ظاہری لحاظ سے, لیکن اپنے آپ کو نوکرانی اور خادمہ اور کنیز سمجھ کر آئیں. اب جو حسن حسین کی خدمت کرے, جو جناب زینب کی خدمت کرے, جو مولا کائنات کی اس طرح سے خدمت کرے, تو عزیزان گرامی پھر تحفہ عالم غیب سے کیا ملے گا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان, جناب ام البنین نے خدمت کی امام حسن کی, جناب ام البنین نے خدمت کی امام حسن کی, مولا کائنات کی, جناب زینب کی. مجھے بتائیے کہ خدمت کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ جتنے بڑے انسان کی خدمت کریں گے آپ اتنی بڑی خدمت ہے. بی بی ام البنین نے کس کی خدمت کی؟ اتنے برس اس کی خدمت کی کہ جو جنت کے جوانوں کا سردار ہے. تو وہاں سے جو تحفہ آیا نا ابو الفضل عباس کی صورت میں, وہ اس خدمت کی تجلی تھی, نورانیت تھی. اگر اس خدمت کو دیکھنا ہے کس سطح پر خدمت ہے تو آپ ابو الفضل عباس کے مقام اور عظمت کو دیکھیے. یعنی ناجیتہ سرا وعمل لک جہرا, پروردگار تو ان کے شعور میں کوئی باتیں کچھ باتیں ڈالتا ہے, تو ان کی روح پر کچھ باتوں کے نقش کو بناتا ہے, تو ان کو پیغامات دیتا اس طرح سے کوئی نہیں سمجھ سکتا, لیکن تیرے یہ بندے جب آ کر عمل کرتے ہیں عمل لک جہرا, ذہن میں روح میں پیغام کیا آیا کچھ نہیں پتا کسی کو, لیکن مرحب سے لڑتے ہوئے سب نے دیکھا. ذہن میں پیغام کیا آیا, شب ہجرت بستر پہ سب نے دیکھا سوتے ہوئے. یہ پیغام آیا کہاں سے ہے, کس بنیاد پہ آیا ہے کہ پورے ایمان کے ساتھ علی ابن ابی طالب موت کے منہ میں جا رہے ہیں؟ یہ ایمان کی بلندی ہے, یہ علم کی بلندی ہے. یہ کون سا علم ہے؟ یہ وہی علم ہے جو کہہ رہا ہے کہ دیکھو اپنی زندگی کو مت بچاؤ, اپنی زندگی کو فنا کر دو. یہ مرحلہ ہے ولی اللہ کے ساتھ جانے کا, یہ وہ معاہدہ ہے جس کی مسلسل پاسداری کی جا رہی ہے, یہ وہ معاہدہ ہے کہ جس کو مسلسل بچایا جا رہا ہے. اور جو آپ لوگ گھر میں بیٹھے سننے, ذرا ایک درود پڑھیے محمد آل محمد پر. لہذا مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر آپ زیارت کو پڑھیں تو وہاں پر عجیب جملے ملتے ہیں ہم کو زیارت کے اندر. اور اس بات کو سمجھیے کہ مولا ابو الفضل عباس مسلسل اس مقام پر ہیں کہ جہاں پر پروردگار عالم گفتگو فرما رہا ہے. کس کے ذریعے؟ مولا حسین کے ذریعے. امام وقت کے ساتھ ہیں، اللہم عرفنی حجتک کے مرحلے پر ہیں، پروردگار مسلسل متصل ہیں، یعنی ابو الفضل عباس نام ہے مرضی حسین کا، منشاء حسین کا، روح امام حسین کا نام ہے ابو الفضل عباس۔ تو لہٰذا یہ جملہ جو امام سجاد نے فرمایا، رحم اللہ عمی العباس مستقانا مستقبل الایمان نافذ البصیرہ، خدا کی رحمت تو ہمارے چچا عباس پر ایمان کے آخری درجے پر تھے اور اس کے بعد بصیرت نافذ تھی، یعنی جس چیز کو جس واقعے کو دیکھتے تھے اچھی طرح سے اس کی ایک ایک جزئی پہلو کو درک کر لیتے تھے۔ کس لحاظ سے درک کرتے تھے؟ دنیا پہ کیا اثر ہوگا، آخرت پہ کیا اثر ہوگا، میرا امام کس حد تک پسند کرتا ہے، میرا امام کس حد تک پسند نہیں کرتا، یہ وہ پسند اور ناپسند نہیں ہے جو ہم فقہ کو پڑھنے کے بعد سمجھتے ہیں، یہ وہ پسند و ناپسند نہیں ہے کہ جو ہم مسئلے مسائل سیکھنے کے بعد سمجھتے ہیں، یہ پسند و ناپسند وہ ہے کہ اس پسند و ناپسند کے ذریعے امام کی مرضی کی تلاش کو آپ جاری رکھ سکتے ہیں۔ ابو الفضل عباس کی روح اور ابو الفضل عباس کے اعمال کے ذریعے آپ امام وقت کی مرضی کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ابو الفضل عباس علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اس مقام پر ہیں ابو الفضل عباس علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور پھر کل جناب امیر کے بارے میں گفتگو ہوئی کہ جناب امیر جنگ احد میں جو لوگ بھاگ گئے میدان سے، مولا کائنات کا ان سے مقابلہ کیا جائے، یا جو لوگ رسول خدا کے پاس ٹک کر ڈٹ کر جنگ کرتے رہے ان سے مولا کائنات کا مقابلہ ہے۔ عزیزان گرامی، ان سے مقابلہ تھا جو رسول خدا کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ کل میں نے آپ کے سامنے اس بات کو پیش کیا، جو بھاگ گئے وہ اس لائق نہیں ہے کہ مولا کائنات سے ان کا مقابلہ کیا جا سکے، جو رسول خدا کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جب ان سے مقابلہ کیا گیا تو جبرائیل نے کہا لا فتح الا علی، یہ سب جمع مرد ہیں محمد جو تمہاری جان بچا رہے ہیں، لیکن کوئی ان میں بہادر علی کا سا نہیں ہے۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب ابو الفضل عباس کا مقابلہ کیا جائے گا تو کس سے کیا جائے گا اور کس مرحلے پر رکھ کر کیا جائے گا؟ ابو الفضل عباس کا جب مقابلہ کیا جائے گا، یہ مقابلہ قرآن میں ہم کو ملتا ہے سورہ حدید میں، کہ جب یقول المنافقون والمنافقات، منافقین اور منافقات، خواتین جو منافق ہیں اور جو مرد منافق ہیں، قیامت میں کہیں گے کس سے؟ للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو صاحبان ایمان ہیں۔ روایت علامہ ابن کثیر نے اپنی کتاب میں لکھی ہے کہ جب پل صراط پر خدا بھیجے گا تو مومنین سے بھی کہے گا جاؤ، منافقوں سے بھی کہے گا جاؤ، اور سب کے پاس ایک نور ہوگا، آدھے رستے پر جا کر منافقوں سے نور چھین لیا جائے گا، مومنین کے پاس رہ جائے گا۔ جب مومنین کے پاس یہ نور رہ جائے گا تو منافقین کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، ذرا ہماری طرف دیکھو تو صحیح، کچھ نور ہم تم سے لیں۔ تو مومنین کہیں گے کہ دیکھو واپس لوٹ کے جاؤ، ارجعوا فلتمس نورا، واپس جاؤ دنیا سے نور لے کر آؤ، یہ تم کیا نور لے کر ہم سے مانگ رہے ہو؟ تو عزیزان گرامی، یہاں پر جو مقابلہ ہو رہا ہے یہ مومنین اور منافقین کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ مقابلے پروردگار عالم نے قرآن میں جو کیے، یہاں پر مومنین اور منافقین کا مقابلہ ہے کہ مومنین آگے چلے جائیں گے، یہ منافقین پیچھے رہ جائیں گے۔ ابو الفضل عباس کا مقابلہ کس سے ہے؟ ابو الفضل عباس کا مقابلہ منافقین سے نہیں ہے، ابو الفضل عباس کا مقابلہ کفار سے نہیں ہے، ایمان والوں کی دولت کے ساتھ جب ابو الفضل عباس کے رزق ایمان کا مقابلہ کیا جائے گا، امام سجاد فرما رہا ہے مستقبل الایمان، منافقوں سے ہمارے چچا کا مقابلہ مت کرنا کہ یہ منافق تھے، عباس کے دل میں نفاق نہیں تھا، یہ گستاخی ہے، بلکہ کہنا جتنے ایمان لانے والے ہیں، کون لوگ ہیں ایمان لانے والے، یہ میرے اور آپ کے ایمان کی بات نہیں ہو رہی، یہ بات ہو رہی ہے ابو ذر اور قمبر اور جون اور ابو سلمان اور مقداد اور عمار کے ایمان کی۔ مستقبل ایمان، اچھوں میں مقابلہ کرو گے تو عباس آسمان پر ہے، کبھی بروں کے ساتھ مقابلہ کرنے مت بیٹھ جانا اس آیت کو دیکھ کر۔ مستقبل ایمان نافذ البصیرہ، اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا، وَإِنَّ لَعَمِّيَ الْعَبَّاسَ عِنْدَ اللَّهِ مَنزِلَتًا، دیکھو میرے چچا عباس کی ایک منزلت ہے خدا کی بارگاہ میں، کیا منزلت ہے، یَغْبِتُ بِهَا جَمِعُ الشُّهَدَاء يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں نے کیا عرض کیا، ابو الفضل عباس کا کفار سے مقابلہ مت کیجئے گا لشکر یزید سے، ابو الفضل عباس کا مقابلہ ان لوگوں سے مت کیجئے گا، سب چھوڑ کے چلے گئے، مولا عباس وجود ساتھ رہے، خبردار یہ غلطی نہ کیجئے گا، یہ گناہ مت کیجئے گا۔ شیر ام البنین کی تاثیر یہ نہیں ہے کہ مولا کے ساتھ چھوڑ جانے والوں کا مقابلہ کیجئے عباس کے ساتھ، کہ وہ چھوڑ کے چلے گئے سجدہ استغاثہ پر، عباس ساتھ رہے، عباس کا جوڑ نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ کہ جو منافق تھے، جو کفار تھے، جو حسین ابن علی کی پکار پر جنہوں نے لبیک نہ کہا چھوڑ کر چلے گئے۔ عباس کا مقابلہ اگر آپ کو کرنا ہے تو حابیل سے گننا شروع کیجئے جتنے شہدا ہیں، وہاں پر ابو الفضل عباس کی منزلت وہ ہے، وَإِنَّ لَعَمِّيَ الْعَبَّاسَ عِنْدَ اللَّهِ مَنزِلَتًا يَغْبِتُ بِهَا جَمِعُ الشُّهَدَاء يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمام شہداء عباس کو دیکھ کر کہیں گے عباس تم بھی شہید ہو،
جناب یحییٰ شہید، بدر کے شہید، احد کے شہید، جنگ خندق کے شہید، صفین، جمل، نہروان کے شہید، جتنی جنگیں ہوئی ہیں انبیاء کے ساتھ تمام کے تمام میں شہید، جالوت تالوت، جناب داؤد کا جو واقعہ ہوا وہاں پر جو شہید ہوا وہ سب کے سب شہید، جناب یحییٰ جیسے شہید، قوم بنی اسرائیل میں کتنے شہید، 124,000 انبیاء کے ساتھ جو لوگ تھے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ شہید، لیکن ان الانبیاء العباس عند اللہ منزلتا، امام سجاد فرما رہے ہیں میرے چچا کا مقابلہ ہم اشما سے مت کرنا، شہدا کا جب مقابلہ ہوگا میرا چچا سب سے آگے ہوگا، منزلتن یقبہ تو بہا جمیع الشہداء یوم القیامہ، قیامت کے دن تمام شہید عباس کو دیکھ کر رش کریں گے، یہ عباس کے پاس مقام آیا کہاں سے؟ آپ کے ذہن میں بھی سوال آنا چاہیے، میرے ذہن میں بھی سوال آیا کہ یہ عباس کو منزلت ملی کہاں سے، نہ نبی ہے، نہ پیغمبر ہے، نہ امام ہے، یہ آخر عباس کی حقیقت کیا ہے؟ حضور دیکھیے، جب ابو الفضل عباس شہید ہوئے حسین کی خاطر، اور حسین ہے خلاصہ پنجتن، اگر حسین کی ذات کو آپ دیکھیں گے تو ورثہ دار سیدہ بھی ہے، ورثہ دار رسول اللہ بھی ہے، ورثہ دار امام حسن مجتبیٰ بھی ہے، ورثہ دار امیر المومنین بھی ہے، یہ پنجتن کے لحاظ سے دیکھیے، اور اگر زیارت وارث میں پڑھیے السلام علیکم وارث، کیا پڑھتے ہیں ہم، السلام علیکم وارث آدم نبی اللہ، السلام علیکم وارث موسیٰ کلیم اللہ، نوح نبی اللہ، عیسیٰ روح اللہ، محمد حبیب اللہ، یعنی 124,000 انبیاء کی وراثت حسین کے پاس، پنجتن کے چار تن کی وراثت حسین کے پاس، یعنی اب جو ہستی حسین کی روح میں فنا ہو رہی ہے وہ حسین کے ساتھ نہیں جڑ رہی، صرف 124,000 انبیاء کے ساتھ اس کا تعلق ہے، شہزادی کونین کے ساتھ تعلق ہے، علی مرتضیٰ کے ساتھ تعلق ہے، اور کس مقام پر تعلق ہے توجہ کیجئے گا، حسین مخمل و کمخواب کے بچھونے پر بیٹھ کر تمام کی تمام اچھی غذاؤں کے دسترخوان پر نہیں بیٹھے کربلا کے میدان میں، اس مقام پر فنا ہوئے ہیں ابو الفضل عباس، کہ جا کر اگر توفیق نصیب ہو مولا عباس کی زری پر جو لفظ لکھا ہوا وہ دیکھیے گا، مولا عباس آپ نے اس وقت ساتھ دیا کہ جب پتھروں کا جگر پانی ہو جاتا ہے، یہ ہے شیر ام البنین کی تاثیر، یہ ہے وہ مقام کہ انبیاء العباس منزلتن یقبتو بہا جمیع الشہداء یوم القیامہ، اب مختصر عرض کروں کہ آخر ابو الفضل عباس قیامت میں نور کیا نکالیں گے اپنی ذات سے، یہ وہ نور ہوگا فلتمس نورا، واپس جاؤ کہیں اور سے نور لے کر آؤ، وہ عام مومنین کا نور ہے، یہ حسین کا نور ہے، آخر عباس کو دیکھ کر سب رش کی نگاہ سے کیوں دیکھیں گے، اس وجہ سے کہ ابو الفضل عباس کی ذات میں جو نور ہے وہ حسین کی روح میں فنا ہو کر نور حاصل ہوا ہے، یہ جو ہم نے نماز پڑھی، یہ آپ نے درود بھیجا، یہ نعرہ حیدری لگایا، یہ دو چار دیگے پکا لی، نظر نیاز کر لی، علم اٹھا لیا، تابوت، نور آ رہا ہے، ایک دفعہ خود حسین کی خدمت میں بیٹھ کر نور آ رہا ہے، شبی زلجنا کو چوم کے نور آ رہا ہے، یہ پانی پلا کر مولا حسین کے، صلی اللہ علیہ ابو الفضل عباس، کہاں کیا امام سجاد نے فرما دیا بات کیا کہا، ہم جیسا کوئی آدمی ہند نے انبیاء عباس ان اللہ منزلت یقبض بها جمیع الشهداء یوم القیامہ، مت کیجئے فضیلت بیان کرتے ہوئے ابو الفضل عباس کی جملہ شمر کے امان نامے کو ٹھکرایا، یہ توہین ہے ابو الفضل عباس کی، ابجد سے واقف نہیں ہے وہ شخص کہ جو فضیلت سمجھے ابو الفضل عباس کی، شمر کا امان نامہ جوڑ کیا ہے حسین ابن علی کے سپہ سالار کا، تعلق کیا ہے شمر سے، امان نامہ دینے آیا، فضیلت نہیں ہے، ابو الفضل عباس نے امان نامہ ٹھکرا دیا، تو کل صبح کو ہر بھی لشکر یزید کو ٹھکرا کر آئے گا، ہر اور عباس برابر ہو گئے، نہیں ہو سکتے، فضیلت مت سمجھیے، توہین ابو الفضل عباس کی جملہ کہ ابو الفضل عباس نے امان نامے کو ٹھکرا دیا، اس یہ عجیب حالت ہے مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی، ان لعمی العباس عند اللہ منزلا یقبط بها جمیع الشہداء یوم القیامہ، ابدلہم اللہ بہما جناحین، دو لوگ ہیں صرف تاریخ اسلام میں، دو لوگ کہ جن کو ہاتھ کے بدلے پر عطا ہوئے جنت میں، یطیر بہما فی الجنہ، جنت میں ہر جگہ جہاں پر جانا چاہیں جا سکتے ہیں، ایک حضرت ابو الفضل عباس اور دوسرے عباس کے چچا جعفر طیار، یہ انہی چچا بھتیجوں کے قسمت میں آئی ہے یہ فضیلت، اور کسی کی قسمت میں نہیں آئی کہ جنت میں جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ علماء بیان کرتے ہیں کہ ابو الفضل عباس کا حرم جدا بنایا گیا، زیارت جدا بنائی گئی، اور پھر اس کے بعد دعا کیا مانگی جاتی ہے؟ دعا یہ مانگی جاتی ہے کہ مولا عباس جعلک فی اعلی علیین، آپ کو اعلی علیین کے مقام پر خدا رکھے. توجہ کیجئے گا، میرے سوال کا جواب اپنے ذہنوں میں دیجئے، خدا میرے کہنے سے مولا عباس کو اعلی علیین میں رکھے گا یا وہ رکھ چکا ہے؟ وہ رکھ چکا ہے، پھر دعا میں کیوں مانگوں؟ یہ دعا نہیں ہے، یہ عقائد کی تعلیم دی جا رہی ہے. تمہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو اور تڑپ پیدا کرو، اس جملے کے سامنے سر تسلیم خم کر دو. اور کس طرح کے حجرے ملے مولا عباس آپ کو؟ وہ حجرہ ملے جو سب سے وسیع ہو، جب سب سے زیادہ شاداب ہو، سب سے زیادہ کشادہ ہو، سب سے زیادہ خوبصورت ہو، سب سے زیادہ بلند مرتبہ اور عالی ہو. وہ حجرہ ابو الفضل عباس کو بہشت میں وہ مقام مل چکا ہے، لیکن آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ دعا مانگو اس طرح کی. اور پھر واحد امام زادے ہیں مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام کہ جن کی زیارت اس طرح سے آئی ہے. اور میں یہ آخری جملہ کہہ کر مزید گفتگو کو آگے بڑھاؤں کہ روایت کے حساب سے جناب زینب کو ہٹا کر، اور علماء فرماتے ہیں کہ شہزادہ علی اکبر اور مولا عباس علیہ السلام کے درمیان ہمیں نہیں پتا، تھوڑی دیر کے لیے آپ جناب زینب اور شہزادہ علی اکبر کو ہٹا کر اگر گفتگو کریں تو امام زادوں میں ابو الفضل عباس کے برابر کسی کی شان نہیں ہے. جتنے امام زادے ہیں وہ مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ان کا مرتبہ ہے. حضرت عبدالعظیم حسنی، جناب سید محمد جو بلد میں ہیں، یہ تمام کے تمام ابو الفضل عباس کے بعد ہیں. یعنی ان امام زادوں کے واقعات پڑھیے اور پھر دیکھیے ابو الفضل عباس کس مقام پر ہیں اور کس عظمت پر ہیں. زیارت کو دیکھیے انسان جا کر انسان کہ کس طرح سے زیارت میں جملے آئے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے کہ آپ پر اللہ کا سلام ہو، آپ پر انبیاء کا، صالحین کا، صدیقین کا، شہداء کا، اور کس طرح سے مولا کائنات نے دعا مانگی اور مولا کائنات کی مرضی اور منشا شامل تھی. لہذا کس طرح سے اور کیا گفتگو کی جائے، واقعی نہیں سمجھ میں آ سکتا انسان کے کہ مولا عباس کس منزلت پر ہیں. اور خود میں سچی بات کروں، میں کوئی دعا مانگے شاید یہ مشکل حل ہو جائے کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ربط مصائب کہاں سے دیا جائے اور کہاں سے ذکر کو شروع کیا جائے، بات کیا کی جائے مولا عباس کے بارے میں. ہم بچپن سے مصائب سنتے آئے ہیں لیکن طبیعت سیر نہیں ہوتی ان ہستیوں کے مصائب اور فضائل سن کر، اور بڑا عجیب مرحلہ ہے. میں بہرحال مولا عباس کی امید پر جو ذہن میں آ رہا ہے وہ بتا رہا ہوں، اب آپ سنیے، جو فضیلت سمجھیے فضیلت یا مصائب سمجھیے مصائب. مولا کائنات مدینہ ہے، جناب ابو الفضل عباس آئے، ام المدین کھڑی، ایک دفعہ دونوں ہاتھوں کو پکڑا اور چومنا شروع کیا، ایک دفعہ، دو دفعہ، کئی دفعہ چوما، اتنی دفعہ چوما کہ بی بی کو ایک سوال پیش آیا، والی آپ یہ اتنی زیادہ محبت فرما رہے ہیں، کوئی خاص بات ہے؟ ایک دفعہ مولا کائنات کے چہرے کا رنگ یقیناً متغیر ہوا ہوگا اور مولا کائنات ایک جملہ کہا کہ یہ دونوں ہاتھ قلم ہو جائیں گے. بی بی ام المدین نے جب یہ سنا تو ایک دفعہ شدید گریہ فرمایا اور کہا کہ والی کس جرم میں؟ کہا کہ یہ میرے بیٹے حسین کی نصرت کے جرم میں یہ ہاتھ قلم ہوں. عجیب مرحلہ ہے. اور واقعی کہ ابو الفضل عباس ایک دفعہ جب صبح عاشور آئی تو اصحاب گئے، انصار گئے، تمام کے تمام جب یار و یاور و انصار ختم ہو گئے، ایک دفعہ بنی ہاشم کی باری آئی. بنی ہاشم کی باری آئی، جناب علی اکبر کو میدان میں بھیجا مولا حسین نے، اولاد عقیل، اولاد جعفر، ابو الفضل عباس کے بھائی، جب تمام کے تمام لوگ شہید ہو گئے، ایک دفعہ جب خیمہ گاہ میں مردوں میں سوائے مولا عباس کے اور سوائے امام حسین کے کوئی نہ رہا تو مقتل کے الفاظ ہیں کہ ایک دفعہ ابو الفضل عباس قریب آئے امام حسین کے اور آ کر کہا کہ بھیا لقد یضیق صدری، اب میرا سینہ پھٹ رہا ہے. میں آپ سے ایک سوال کروں، دیکھیں مجھے پتا ہے کہ میں پوری اس کوشش سے مصائب پڑھوں کہ اپنی بساط بھر اس شہزادے کا حق ادا ہو جائے، اور مولا عباس کی مادر گرامی ام البنین ہم سب کے لیے دعا کر سکے، عالم غیب میں شہزادی سیدہ دعا کریں، اور میں درخواست کروں گا مولا امام زمانہ سے ہاتھوں کو جوڑ کر کہ آپ کے چچا کا ذکر ہے، ہماری اتنی اوقات نہیں ہے کہ ہم امام زمانہ سے کہیں کہ مولا یہاں تشریف لائیے، لیکن ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولا آپ کے چچا کا ذکر ہے، ایک نگاہ فرمائیے اس محفل پر، اس مجلس پر، آپ کی ایک ہلکی سی نگاہ بھی دنیا اور آخرت سے بڑھ کر ہمارے لیے ہے۔ بس ایک دفعہ مولا عباس آگے بڑھے، کہا لقد یزیق صدری، بھائی آپ سینہ پھٹا جاتا ہے، کبھی آپ نے سوچا کہ مولا عباس نے جملہ کیوں کہا؟ عباس صبر کا پیکر ہے، کوئی واقعہ ایسا ہوا ہے کہ عباس کا سینہ پھٹ رہا ہے۔ عزیزوں ہوا یہ کہ جب بنی ہاشم کے تمام مرد ختم ہو گئے نا، اور لشکر خیمہ گاہ میں حسین اور عباس رہ گئے، اور لشکر یزید کو پتہ لگ گیا کہ اب حسین کے لشکر میں کوئی لڑنے والا نہ رہا، تو یہ 30,000 کا لشکر تھا نا، یہ خیمہ گاہ کے نزدیک آ جاتا تھا، جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی دھمک شہزادیوں کے کانوں میں پہنچتی تھی، مولا حسین کی بیٹیوں کے کانوں میں، تو یہ بچیاں دہل کر ماؤں سے چپٹ جاتی تھی، یہ بچیاں لپک کے ماؤں کے کلیجوں سے لپٹ جاتی تھی، ماؤں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب ہونے کیا والا ہے۔ ایک دفعہ ابو الفضل عباس نے گویا لگتا یہ ہے کہ یہ منظر دیکھا، کہا مولا حسین اب جگر پھٹ رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مولا رسول کی بیٹیوں کے دل دہل رہے ہیں، ابھی تک عباس زندہ ہے، مولا اجازت دیجئے، یہ میرا جملہ ہے، تاکہ ان کو ایک سبق سکھا سکوں، میں کہوں گا مولا عباس ابھی تو آپ زندہ ہیں نا، گھوڑوں کی ٹاپوں کی دھمک پر آپ کی غیرت برداشت نہیں کر رہی، ارے مولا اس وقت کیا کیجئے گا آپ جب شام غریبہ خیموں میں آگ لگا دی جائے گی۔ ایک دفعہ مولا حسین نے جملہ کہا، عباس تو عباس انت صاحب اللوائی، عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، کچھ عجب نہیں کہ مولا عباس نے کہو کہ بھیا عین العسکر، یہ بتائیے وہ لشکر کہاں گیا جس کا میں علمدار تھا؟ مولا عباس کی زبان حال سے ایک جملہ عرض کروں، یعنی مولا عباس گویا کہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھیا حسین قاسم کو میں نے تلوار پکڑنی سکھائی، علی اکبر کو میں نے تلوار چلانی سکھائی، اپنے بھتیجوں کو میں نے جنگ کرنی سکھائی، یہ سب تو گنج شہیدہ میں اپنے لہو میں لہان ہو کر سو رہے ہیں، اور مولا عباس ابھی تک زندہ ہے، میں گنج شہیدہ میں علی مرتضیٰ کے پوتوں کے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، سب خون میں تر بتر لیٹے ہیں، یہاں سیدانیوں کی عجیب حالت ہے۔ مولا حسین نے ایک عجیب کام کیا، پروردگار اپنی مشیت سے واقف ہے، ایک دفعہ عباس سے کہا کہ بھیا اگر جا رہے ہو فطلب لہؤلاء الاطفال قلیلا من الماء، عباس جا تو رہے ہو مقتل کو، اچھا جاؤ لیکن دیکھو تھوڑا سا پانی بچوں کے لیے لے آؤ۔ میں کہوں گا مولا یہ آپ نے کیا حکم دے دیا؟ عباس کا ایک ہاتھ مشکیزہ سنبھالے گا، ایک ہاتھ اسی ہاتھ سے علم پکڑیں گے، ارے کب تک آپ کا بھائی جنگ کرے گا؟ بس ایک دفعہ عباس زلجنہ پر بیٹھنے سے پہلے حسین نے یہی کہا ہوگا نا، خیمے میں کچھ بیویاں منتظر ہیں، جب ایک دفعہ جناب ابو الفضل عباس خیمے میں گئے ہوں گے، عزیزوں ذرا یہاں سے چلیے بیویوں کے خیموں کی طرف، دیکھیے صبح سے شام تک عصر عاشور آنے والی ہے، جب کوئی شہید رخصت کے لیے جاتا تھا تو وہ خیموں میں بیویوں کے جاتا تھا، چہرے کا رنگ دیکھ کر بیویاں سمجھ جاتی تھیں کہ اب یہ آخری رخصت کو آیا، خیموں میں وا محمدہ وا علیہ وا حسینہ کا ماتم ہوتا تھا، اپنی ماں سے بہنوں سے پھپھیوں سے ہر شہزادہ بنی ہاشم کا رخصت ہوتا تھا، خیمے میں ایک کوہرام مچتا تھا۔ عزیزوں جب پتہ لگ جائے نا بہنوں کو، ماں کو، بیٹیوں کو کہ جب یہ مرنے جا رہا ہے وہ بھی اس طرح سے کہ اب ہمارا کوئی والی وارث نہ رہے گا، تو ایک بڑا عجیب منظر ہوتا ہے۔ عباس ایک دفعہ خیمے میں گئے، مجھے یہ نہیں پتا کہ خیمے میں کیا ہوا، لیکن ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ اس شدت کے ساتھ ماتم ہوا، ایک گریا ہوا، کبھی کوئی دیکھتا ہوگا عباس کے چہرے کو، کیوں گریا ہوا؟ یہ بنی ہاشم کا چاند ہے، یہ قمر بنی ہاشم ہے۔ بس ایک دفعہ ابو الفضل عباس خیمے سے باہر نکلے، ایک دفعہ سکینہ اور رقیہ سے رخصت ہوئے، گھوڑے پر آ کر بیٹھے، مولا حسین نے دعا دی کہ نہیں دی، لیکن مجھے یہ پتا ہے، مشکیزہ حمائل کیا، علم اٹھایا، ایک ہاتھ سے تلوار لی، گھوڑے کو ایڑ لگائی، عباس چلے مقتل کی جانب، پانچویں امام نے زیارت میں یہ جملہ کہا، اے ہمارے چچا عباس، ارے لعنت ہو اس پر کہ جو آپ کے اور آپ کے گھوڑے کے درمیان آیا، یعنی اگر کسی دشمن کی وجہ سے آپ کے زلجنہ کی رفتار سست ہوئی ہے، ارے اس پر بھی لعنت ہو جس نے آپ کو شہید کیا، اس پر بھی لعنت ہو۔ کیا وجہ ہے اس جملے کی؟ اس وجہ سے کہ عباس فاطمہ کی پوتیوں کے لیے پانی لینے جا رہے ہیں۔ بس ایک دفعہ عباس گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے شریعے کے پاس آئے، فرات کے پاس آئے، اور اس کے بعد اپنے ذوالجنہ کو فرات میں اتارا۔ میرا حدیث نے عجیب بند کہا ہے یہاں پر، دنیا ہو ایک طرف بھی تو ہم پر ظفر نہ پائے، دنیا ہو ایک طرف بھی تو ہم پر ظفر نہ پائے، فاقوں میں شیر بھی ہو مقابل تو منہ کی کھائے، کس دبدبے سے جوہر تیغ علی دکھائے، اب کچھ علم نہیں اجل آئے کہ جان جائے، بس ہم نے گھاٹ چھین لیا مشک بھر چکے، شیروں نے جو زبان سے کہا تھا وہ کر چکے، لب تشنا تین دن سے ہیں اور ہے فرات پاس، چاہیں ابھی تو ہاتھ بڑھا کر بجھائیں پیاس، آقا کی تشنگی میں جگر چاک چاک ہے، میں ان کے آب خضر بھی ہو گئے تو خاک ہے۔ فرما کے یہ سمند کو ڈالا فرات میں، گویا خضر اتر گئے آب حیات میں، دریا دل ایسا کون ہوا کائنات میں، تسمہ پکڑ کے مشک بھری ایک ہاتھ میں، سیراب جب تلک کے شہ بحر و بر رہو، منظور یہ کا ہاتھ بھی پانی سے تر رہو۔ مولا عباس تیری عظمت کی قربان، مولا عباس تیری ماں ام البنین کے قدموں کی خاک کے قربان، میں کہوں گا سلام علیک یا ام البنین، کیا بیٹا تربیت کیا ہے فاطمہ سلام کریں گی آپ۔ سیراب جب تلک کے شہے بہروں بر نہ ہو، منظور یہ تو ہاتھ بھی پانی سے تر نہ ہو۔ گرمی سے تشنگی میں کلیجا تھا آب، تڑپا رہا تھا قلب کو موجوں کا پیچ و تاب، آ جاتے تھے قریب جو ساغر بکف حباب، کہتا تھا منہ کو پھیر کے وہ آسمان جناب، عباس آبرو میں تیری فرق آئے گا، ارے پانی پیا تو نام وفا ڈوب جائے۔ خدا انیس کی قبر پر رحمت نازل کرے، یا انیس کی فکر آئی کہاں سے؟ جب عباس پانی بھر چکے نا، پانی کو چلوں میں اٹھایا، کسی عالم نے کیا خوب کہا، تم یہ کہتے ہو کہ عباس پانی پینے والے تھے، ارے پھر علی کی دعا کہاں جائے گی، شیر ام البنین کی تاثیر کہاں جائے گی؟ پانی اٹھایا، لشکر کو دکھایا، کہا دیکھ لے علی کے لہو کی تاثیر، دیکھ ام البنین کی تربیت، دیکھ حسین کے بھائی کی عظمت، میرا بھائی پیاسا ہے، تو سمجھتا ہے کہ عباس لبوں کو تر کرے گا پانی سے؟ پانی کو چلو میں لیا، پانی پر مار کر پانی پانی کر دیا، ذوالجنہ پر سوار ہوئے، علم اٹھایا، مشکیزہ حمائل کیا، اور شریعے سے نکلتے وقت ایک رجس پڑا۔ عزیزوں ایک ایک جملے پر غور کرنا، یہ مولا عباس کا رجس ہے۔ بہادر جب میدان جنگ میں جاتا ہے نا، اس وقت رجس پڑتا ہے، یہ عباس میدان جنگ سے لوٹتے ہوئے رجس پڑ رہے ہیں۔ فرمایا انفسو، فرمایا یا نفسو امن بعد الحسین ہونی وبعده لكنت ان تكوني، هذا حسين، هذا حسين وارد المدون وتشربين البارد المعين۔ عباس کیا حسین کے پاس زندہ رہنا ہے؟ ارے عباس دیکھ بات سن، حسین کے پاس زندگی میں لذت تو نہیں ہے، حسین کے پاس زندگی میں ذلت ہے۔ دیکھ عباس ایسا نہ ہو کہ تیرا بھائی حسین شہید ہو جائے اور تو زندہ رہے۔ عباس کیا ٹھنڈا پانی پیے گا؟ اتشربینا بارد المعینی، کیا تو ٹھنڈا پانی پیے گا اور یہ تیرا بھائی حسین عجیب مشکل میں گرفتار ہے؟ یہ رجس پڑا، دریا سے باہر نکلے۔ اب ابو الفضل عباس کھجور کے درختوں کی اوٹ لے کر گھوڑے کو ایڑ لگا کر خیام حسینی کا رخ کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ کیوں عباس جنگ کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ میں جنگ نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کرو گے مولا؟ اس لیے حسین کی بیٹیاں پیاسی ہیں، جنگ کروں گا وقت ضائع ہوگا، میں چاہتا ہوں خیمے میں اصغر بھی تو ہے نا، تین دن سے اس نے شیر مادر نہیں پیا، رقیہ سکینہ بھی تو ہے نا، حسین کی بیٹیاں ہیں، میرے مولا کا حلق خشک ہے، زینب کبریٰ کو پانی کی طلب ہے، عباس جنگ نہیں کرے گا، وقت کو تلف نہیں کرنا چاہتا۔ بس ایک دفعہ آگے بڑھا، ایک دفعہ حسین مولا کے کانوں میں آواز آئی، واللہ ان قطعتم یمینی انی وحابی عبدا عن دینی وعن امام صادق یقینی نجل نبی الطاہر الامینی۔ مولا عباس کیا فرما رہے ہیں؟ خدا کی قسم میرا دایا ہاتھ تم نے کاٹ دیا، کاٹ دو، لیکن لیکن میں حسین کی مدد سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. میرا پھر آپ سے سوال ہے کہ رجس واپسی میں کیوں پڑھا، حملہ کرتے وقت کیوں نہیں پڑھا؟ اس وجہ سے کہ بھیا حسین دیکھیے، ہم نے یہ شعر پڑھ کر آپ کو بتا دیا، ابھی تھوڑی دیر کے بعد جب آپ عباس کے لاشے پر آئیں گے نا تو دل کو سنبھال نہ پائیں گے. جب ہماری آنکھ میں تیر ہوگا، دونوں ہاتھ کٹے ہوئے دیکھیں گے. ہم آپ کو تیار کر رہے ہیں کہ بھیا دل کو مضبوط کر کے آئیے گا، ہمارا ہاتھ کٹ گیا. بس ایک دفعہ آگے بڑھے، دیکھو حسین کے خیموں میں پانی نہ جانے پائے، کئی ہزار تیر چلے، کچھ تیر عباس کے جسم میں پیوست ہوئے. بعض ارباب مقاتل بیان کرتے ہیں، بعض علماء بیان کرتے ہیں، جب تیروں کو آتے دیکھا نا تو عباس مشکیزے پر جھک گئے، سارے تیر عباس کے بدن میں پیوست ہوئے. لیکن عزیزو، ایک تیر مشکیزے پر لگا، پانی بہا، عباس کی امیدیں بہ گئیں. فبقیہ علی فرس ہی، اب عباس ذوالجناح پر ہیں، ہاتھ کٹ چکے ہیں، جنگ کر نہیں سکتے، پانی بہ چکا ہے. خیمے میں جائیں تو کیا لے کر جائیں؟ عباس گھوڑے پر صبر کے ساتھ بیٹھے ہیں. محتسباً صابراً ناصحاً مجتہداً جاہداً موالیاً مواسیاً. مولا عباس، اس لمحے پر آپ پر سلام ہو پنجتن کا، جب آپ کے دونوں ہاتھ کٹ گئے، مشکیزے سے پانی بہ گیا، بدن میں تیر تھے، آپ کے ایمان کا مرحلہ، آپ کے علم کا مرحلہ اس وقت سوائے علی کے کوئی نہیں سمجھ سکتا. بس مولا عباس ذوالجناح پر بیٹھے ہیں پورے صبر شکر کے ساتھ. پروردگار، امتحان کے لیے عباس تیار ہے. ایک ملعون نے سر اقدس پر گرز کا وار کیا، عباس گھوڑے سے زمین پر گرے. یہ وہ مرحلہ تھا، کہا یا آخا ادرک آخا، اے بھائی بھائی کی خبر لو. یہ جملہ پہنچنا تھا حسین کے کانوں میں، بھیا تم تو گئے، حسین کی کمر ٹوٹ گئی. بس ایک دفعہ حسین آگے بڑھے. عزیزو، مولا عباس کا ماتم ہے نا، مجھے مصائب مکمل کرنے دیجئے. بہت شکر گزار ہوں آپ کا، بہت شکر گزار ہوں. انشاءاللہ بی بی ام المدینہ آپ کے لیے دعا کرے، جناب سیدہ حضرت حجت آپ کے لیے دعا کرے. عزیزو چلو، کربلا کو چھوڑو، چلو مدینہ چلو. 50 ہجری ہے، حسین نے حسن مصطفیٰ کے جنازے کو قبر میں رکھا جنت البقیع میں، اور یہ کہہ کر باہر نکلے کہ بھیا حسن، لٹا ہوا شخص وہ نہیں ہے جس کا مال لٹ جائے، لٹا ہوا شخص بد نصیب وہ ہے جو اپنے ہاتھوں سے تجھ جیسے بھائی کو قبر میں رکھے. اور یہ کہہ کر باہر نکلے. حسن کے دفن کے وقت یہ نہیں کہا میری کمر ٹوٹ گئی. امام معصوم ہے حسن، فاطمہ کا دل بند ہے امام حسن، لیکن اس وقت یہ جملہ نہیں کہا میری کمر ٹوٹ گئی. کیوں نہیں کہا؟ جب قبر سے باہر نکلتے نا تو عباس موجود تھا، لیکن جب عباس گھوڑے سے گرے نا، کہا اب میری کمر ٹوٹی. یہ جو اب کا مطلب جانتے ہو کیا ہے؟ یعنی بھیا عباس، حسن مشتبہ کے بعد اگر میرا سہارا کوئی تھا تو تو، ارے اب میرا کوئی سہارا نہ رہا. اب حسین ابن علی عباس کے لاشے کی طرف بڑھ رہے ہیں. عزیزوں، دوبارہ چلیے مدینے میں، سمجھیے مولا حسین پر کون سے غم کے پہاڑ ٹوٹے ہیں. صبر کے مرحلے کو سمجھیے. رسول خدا ممبر مسجد نبوی پر تشریف فرما، جنگ موتا، جناب جعفر طیار شہید ہو گئے. جبرائیل نے آ کر خبر دی کہ محمد مصطفیٰ، تمہارا بھائی جعفر طیار، ابو طالب کا بیٹا، شہید ہو گیا. رسول خدا کے چہرے پر غم کے آثار آئے، شاید اشک نکلنا چاہتے تھے. در مسجد سے دیکھا علی آ رہے ہیں. اصحاب سے کہا، دیکھو خبردار، علی کے سامنے بھائی کی موت کا ذکر مت کرنا، سگا بھائی علی کا غم کو برداشت نہیں کر سکے گا. ایک دفعہ علی قریب آئے، رسول خدا کے چہرے پر غم کے آثار دیکھے، جانتے تھے لشکر گیا ہوا ہے جنگ کے لیے. جعفر طیار سپہ سالار ہے، رسول خدا کے چہرے پر کرب کے آثار دیکھے. ایک دفعہ شکل دیکھی، رسول خدا نے کہا کہ اجرک اللہ یا علی، اے علی میری تسلیت قبول کرو اپنے بھائی کے سلسلے میں. جانتے ہیں مولا کائنات نے جملہ کیا کہا؟ لقد انفصم الظهر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری کمر ٹوٹ گئی. میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا، یا علی یہ مدینہ ہے، رسول اللہ موجود ہیں، آپ نے کہہ دیا کمر ٹوٹ گئی، ذرا کربلا میں آئیے دیکھیے، آپ کا بیٹا حسین دشمنوں کے نرغے میں ہے، کس طرح سے عباس شہید ہوئے. بس ایک دفعہ عباس کے لاشے پر پہنچے. کربلا میں ایک عالم تھے، شیخ کاظم، ان کے دوست کے خواب میں مولا عباس آئے. کہا کہ شیخ کاظم، شیخ کاظم کے دوست اپنے دوست سے جا کر کہنا، شیخ کاظم سے، کہ جب ہمارے مصائب پڑھا کرے تو مکمل مصائب پڑھا کرے. کہا کہ مولا, خواب میں کہا مولا میرا دوست آپ کے مکمل مصائب پڑھتا ہے. کہا نہیں, اس سے کہا ہمارے مصائب تب مکمل ہوتے ہیں کہ جب یہ جملہ پڑھو کہ ان الفارس اذا يتلقى على الارض يتلقى بيديه فكيف اذا كان في صدره سهام ويداه مقطوعتان. شیخ کاظم سنو, جب کوئی گھڑ سوار گھوڑے سے زمین پر گرتا ہے تو ہاتھوں کے بل گرتا ہے, منہ کے بل نہیں گرتا. مجھے یہ بتاؤ کہ وہ گھڑ سوار کیا کرے کہ جس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے ہو, سینے میں تیر ہو, وہ کیسے گھوڑے سے گرے گا؟ یعنی مولا عباس جب گھوڑے سے زمین پر آئے نا, ہاتھوں کے بل نہ گرے تھے, منہ کے بل گرے تھے. بس ایک دفعہ حسین آئے, بھیا حسین میری میت کو خیمے میں نہ لے کر جائیے گا. سمجھ میں آتا ہے, دو وجہیں تھی, دو وجوہات تھی مولا. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ دروازہ خیمہ پر آپ کے بچے منتظر ہیں کہ چچا پانی لے کر آئے گا. ارے فاطمہ کی پوتیوں کی امیدیں, ان کا بندھن ٹوٹ جائے گا, عباس کو بڑی شرم آئے گی سکینہ اور رخیہ سے. مولا میری میت کو لے کر نہ جائیے گا, یہ میرا جملہ ہے, کیوں نہ لے کر جائیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ مولا عصر عاشور کا وقت نزدیک ہے, خیموں میں کوئی مرد نہیں بچا, میرا لاشا تو آپ لے کر جائیں گے نا. ارے میرے مولا آپ کا لاشا کون لے کر جائے گا؟ کربلا کی تپتی ریت پر آپ کا لاشا ہوگا, عباس گوارا نہیں کر سکتا. حسین نے خون آلود علم لیا, خون میں تر بتر علم لیا, خیمہ گاہ کی طرف چلے. علم آتا دیکھ کر بچے سمجھے چاچا آ گئے. کاسے آپ ہاتھ میں لے کر دوڑتے ہوئے جب آئے تو دیکھا کہ بابا علم کو لے کر آ رہے ہیں. سکینہ آگے بڑھی, کہا بابا انا ابی العباس, میرا چچا کہاں گیا؟ حسین خاموش آگے بڑھے, عباس کے خیمے کا ستون گرایا. یعنی بٹیا جو اس خیمے میں سوتا تھا نا, اسے دریا کی تڑائی پسند آ گئی. شام غریبان اجرک اللہ یا بقیۃ اللہ یا رسول اللہ, اجرک اللہ یا امیر المومنین, اجرک اللہ, احسن اللہ لك العظم یا فاطمہ الزہرا, اجرک اللہ لك العظم فی مصاب ولدک العباس صلی اللہ علیہ مولاي یا بقیۃ اللہ, اجرک اللہ فی مصاب عمک العباس. یا امام زمانہ تعزیت قبول کیجیے, اے پنجتن پاک تعزیت قبول کیجئے, اے امام سجاد و امام باقر و امام صادق تعزیت قبول کیجئے, اے امام موسیٰ کاظم و امام رضا اور امام تقی اور امام علی تقی اور امام حسن عسکری تعزیت قبول کیجئے, بی بی سکینہ اور رقیہ بی بی زینب تعزیت قبول کیجئے.